الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو قضيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی توحید کا بیان تھا اور توحید پر کچھ دلائل بھی تھے. اب یہاں سے شرک کرنے والوں کے بعض نظریات کی تردید ہو رہی ہے. ارشاد فرماتے ہیں حق جل مجدہ وجعلوا له من عباده جزءا. شرک کرنے والے لوگوں نے اللہ تعالی کے لیے اپنے بندوں میں سے بعض کو حصہ قرار دیا ہے، اپنے بندوں میں سے بعض کو اللہ کا جز قرار دیا ہے، اللہ کا حصہ قرار دیا ہے، اللہ کا پارٹ قرار دیا ہے. ہمارے محاورے میں اولاد کو ماں باپ کا ٹکڑا کہا جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا کسی کو حصہ بنانا، کسی کو پارٹ قرار دینا، کسی کو جز قرار دینا، یہ اس کو اللہ کی اولاد بنانا ہے. مشرکین مکہ جن کے یہاں معبودوں کی کوئی کمی نہیں تھی، پتھر کو بھی پوجتے تھے، لکڑیوں کو بھی پوجتے تھے، سورج کی بھی عبادت کرتے تھے، چاند کی بھی عبادت کرتے تھے، ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے، وہ فرشتوں کو اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اور یہ کہا کرتے تھے کہ الملائکت بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جب اللہ معبود ہے اور عبادت کے لائق ہیں تو جو اللہ کی اولاد ہیں، جو اللہ ہی کا جز ہے، اللہ ہی کا ایک پارٹ ہے، جو اللہ سے پیدا ہوئی چیز ہے، وہ بھی عبادت کے لائق ہے، لہذا ہم فرشتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی مشرکین کے اس نظریے کی یہاں پر تردید فرما رہے ہیں کہ وجعلوا له من عباده جزءا، ان مشرکین نے اللہ تعالی کے لیے اپنے بندوں میں سے بعض کو، یعنی فرشتوں کو جز بنایا ہے اور جز ٹھہرایا ہے اور اولاد قرار دیا ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک یہ انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے، حق جل مجدہ نے اسے عدم سے وجود بخشا، حق جل مجدہ ہی نے اسے آنکھیں عطا فرمائی، حق جل مجدہ ہی نے اسے کان عطا کیے، حق جل مجدہ ہی نے اسے ہاتھ انگلیاں عطا فرمائی، اور اس کا یہ خود معترف بھی ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمینوں کو کس نے پیدا کیا، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے ان سب چیزوں کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ جانتے ہوئے اور اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہ آسمانوں کا، زمینوں کا ہمارا خالق اللہ ہے اور اسی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، یہ جانتے ہوئے، اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے، بجائے صرف اور صرف وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے کے، یہ اس کے ساتھ فرشتوں کو بھی معبود قرار دیتے ہیں، یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ ان الانسان لکفور مبین، انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی حالت عجیب و غریب ہے۔ ایک برائی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ساجی نہیں، لیس کمثلہ شیء، صفات میں، ذات میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب اس جیسا کوئی ہے نہیں تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پہلی برائی تو یہ کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کیا، اور دوسری برائی یہ کہ انہوں نے بغیر کسی علم کے اپنی طرف سے یہ فتویٰ دے دیا، یہ دعویٰ کر دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی فرشتے عورتیں ہیں، مرد نہیں۔ حالانکہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے فرشتوں کو جو پیدا کیا ہے تو ان میں نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، جیسے انسانوں میں مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل جینڈر ہوتے ہیں، فرشتوں میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے نور سے پیدا کی ہے، وہ معصوم ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، ہر وقت اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کو جس ڈیوٹی پہ مقرر کیا ہے اس ڈیوٹی میں لگے رہتے ہیں، اور نہ ان میں سے کوئی مرد ہے نہ عورت، ان میں تذکیر و تانیث، مذکر مؤنث ہونا، میل فیمیل ہونا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے پیدا نہیں ہوتے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنی قدرت کاملہ سے انہیں پیدا فرماتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ جل جلالہ وام منوالہ کے ساتھ شرک کیا، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی کی ایک مقدس مخلوق، ایک بے گناہ اور معصوم مخلوق جو نہ مرد ہے نہ عورت، اس کے بارے میں اپنی طرف سے اٹکل بات کہہ کر بغیر کسی دلیل کے یہ دعویٰ کرنا کہ وہ عورتیں ہیں اور وہ اللہ جل جلالہ وام منوالہ کی لڑکیاں ہیں، اور پھر اس میں ایک قدم اور آگے بڑھا کر یہ کہنا کہ اللہ جل جلالہ وام منوالہ کی شادی جنوں سے ہوئی ہے اور اس شادی کے نتیجے میں جو لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں وہ فرشتے ہیں، وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، تو اللہ جل جلالہ وام منوالہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ میرے ساتھ میری مخلوق میں سے کسی کو شریک کرنا، تقاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض والجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس لیے کہ اگر اللہ کی اولاد ہوگی تو لازمی طور پہ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا بھی کوئی باپ ہے. اللہ کی اگر اولاد ہوگی آگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی کسی سے پیدا ہوا ہے، اور اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اور اللہ کی ذات قدیم ہے. قدیم کا معنی یہی کہ اس کا بگیننگ نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ حادث، حادث کا معنی یہ کہ پہلے نہیں تھی بعد میں وجود ملا. جو چیز قدیم ہوتی ہے یعنی ہمیشہ سے، وہ رہے گی بھی ہمیشہ کے لیے، وہ کبھی فنا نہیں ہوگی، اور جو چیز حادث ہے یعنی پہلے نہیں تھی اور بعد میں اسے وجود ملا، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، وہ فنا ہونے والی ہے. اب اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اگر خود قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، تو اس کی جو اولاد پیدا ہوگی اسے بھی قدیم ہونا چاہیے، اور اگر اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اسی وقت وجود میں آ رہی ہے، پہلے نہیں تھی ابھی پیدا ہوئی، تو اولاد اور ماں باپ وہ ایک ہی جنس سے ہوتے ہیں، ایک ہی سپیسی سے ہوتے ہیں. انسان کے پیٹ سے گدھا پیدا نہیں ہو سکتا، گدھے کے پیٹ سے گھوڑا پیدا نہیں ہو سکتا، گھوڑے کے پیٹ سے سور پیدا نہیں ہو سکتا. اگر اللہ تعالی کا لڑکا پیدا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا لڑکا قدیم نہیں ہے، حادث ہے. حادث کا کیا مطلب؟ کہ پہلے نہیں تھا بعد میں وجود ملا. اور اگر اللہ کا لڑکا حادث ہے تو پھر یہ ماننا لازم آئے گا کہ اللہ بھی حادث، اس لیے کہ ان دونوں کے اندر یہ چیز مشترک ہوگی. تو اللہ کا اگر لڑکا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ جب ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو پھر اللہ بھی کسی سے پیدا ہوا ہوگا، اور اگر اللہ جل جلالہ وعم منوالہ حادث ہے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے نہیں تھے بعد میں پیدا ہوئے، تو پھر اس سے یہ ماننا لازم آئے گا کہ اللہ ہمیشہ تک نہیں رہے گا، اللہ کے اوپر فنا تاری ہوگی. اور قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر وہ پیدا ہوتا تو حادث، اور اگر حادث ہے تو ہمیشہ کے لیے نہ رہتا. ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے، ولم یولد لم یلد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے، اس لیے کہ جنتا وہ ہے جو محتاج ہو. باپ اپنے بیٹے کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے اس کے یہاں اولاد ہوتی ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، جب میں کمزور ہو جاؤں گا تو بچہ میری دیکھ بھال کرے گا. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کسی کا محتاج نہیں. ولم یکن لہ کفواً احد، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کا کوئی شریک نہیں. وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کے لیے لڑکا ہو یہ اس کی شان کے مناسب نہیں. اور
یہ کہنا اندع للرحمن ولدا کہ رحمان تعالی کی اولاد ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اللہ کا حلم نہ ہوتا تو اس جرم کی وجہ سے آسمان بھی پھٹ جاتی اور زمین بھی پھٹ جاتی. وقال اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان تعالی کی اولاد ہے، وہ لڑکا رکھتا ہے، اس کی لڑکیاں ہیں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ذات اس بات سے پاک ہے اور میرے ساتھ جن معبودوں کو اور جن بیٹیوں کو اور جن بیٹوں کو یہ شریک قرار دے رہے ہیں کہ میری فیملی ہے، میں اس سے بہت عالی شان ہوں، بہت عالی شان، آئی ایم ابو ایوری تھنگ. متخذ صاحبتم ولا ولدا، اللہ کی نہ بیوی ہے نہ لڑکا. تو پہلی بات تو یہی بہت بری تھی کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ساتھ انہوں نے دوسرے معبود قرار دیے، دوسرے شریک قرار دیے، اور یہ کہا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ساتھ اللہ جیسے دوسرے بھی ہیں. لیکن اس پر پھر آگے یہ ظلم کیا کہ اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہیں اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے لیے اولاد ثابت کی تو لڑکے نہیں بلکہ لڑکیاں. اصطفی البنات علی البنین، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض والتقدیر اللہ کی اولاد ہوتی بھی تو لڑکے ہوتے یا لڑکیاں ہوتی؟ اس لیے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، احکم الحاکمین ہوتا ہے، وہ لڑکوں کو زیادہ پسند کرتا ہے. تو اگر لڑکیاں رکھتا تو کچھ دو چار لڑکے بھی تو رکھتا. الکم الذکر ولہ الانثی، تم تو لڑکے پسند کرو اور اللہ تعالی کے لیے لڑکیاں پسند کرو. تلک اذن قسمت ریزا، عجیب و غریب تقسیم ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے پسند نہیں کرتے. تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالی کے لیے اپنے بندوں میں سے بعض کو اولاد قرار دیا، یہ کھلم کھلی ناشکری. ام اتخذ مما یخلق بناتی واصفاکم بالبنین، اور پھر کیا بھی یہ کہ اپنے لیے تو لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، لڑکوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لڑکیوں کو منسوب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ام اتخذ مما یخلق بنات، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی لڑکیاں ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے لڑکیوں کو رکھ لیا ہے؟ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں مخصوص کر رکھا ہے لڑکوں کے ساتھ. اللہ نے تمہیں تو بہت فیور کیا کہ تمہیں تو لڑکے دیے جو تم بہت پسند کرتے ہو، اور تم خود کہتے ہو کہ لڑکے بہت اچھی چیز ہے، لڑکیاں اچھی چیز نہیں. تو ذرا تم سوچتے کہ اگر لڑکا ہونا بہت اچھی چیز ہے اور لڑکی ہونا اچھی چیز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا کہ اپنے لیے تو لڑکی رکھتا اور تمہیں لڑکے دیتا؟ تو کیا اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اپنے مخلوقات میں سے لڑکیوں کو رکھا ہے اور تمہیں لڑکیوں کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، حالانکہ تم خود لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان میں سے کسی ایک کو بشارت دی جاتی ہے لڑکیوں کی، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اس چیز کی جس کو وہ رحمان تعالی کے لیے بطور نمونے کے بیان کرتا ہے، یعنی جس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ رحمان تعالی کی لڑکیاں ہیں، تو جس چیز کو رحمان تعالی کے لیے پسند کرتا ہے اس کی جب اس کو بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں لڑکی ہوئی ہے، تمہاری عورت جو حاملہ تھی اس نے جنم دیا ہے اور گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو حالت کیا ہو جاتی ہے؟ ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، بے رونق ہو جاتا ہے. وہ قدیم، اور وہ دل ہی دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے. ایک شخص جب انتہائی درجے غم و اندوہ میں مبتلا ہو جائے، اضطراب میں مبتلا ہو جائے، تو اس کے غم کے آثار اس کے چہرے پر بھی نظر آتے ہیں، اور اندر ہی اندر اضطراب اور غم کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اندر ہی اندر گھٹن محسوس کرتا ہے. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، پڑ جاتا ہے بالکل پھیکا، اور اندر دل ہی دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے، اور يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لڑکی کی جو اس کو خوشخبری دی گئی ہے اس کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ وہ قوم سے اپنا منہ چھپاتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، کہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی، تو میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور دل ہی دل میں وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ ایم سکوہو علا ہونن ام یدسوہو فی التراب، میں کیا کروں، اس لڑکی کو زندہ رہنے دوں اور پوری زندگی ذلت کے ساتھ گزاروں، یا پھر یہ کہ اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے اس کو زندہ زمین میں دفن کر دوں. ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جب ان کے گھروں میں بچی پیدا ہوتی تھی تو گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے کہ میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں، یا اس وجہ سے بھاگ جاتے تھے کہ میں اس عورت کے ساتھ اب زندگی گزارنا نہیں چاہتا، یہ منحوس عورت ہے، اس کے پیٹ سے لڑکی پیدا ہوئی. بعض علماء نے اس قسم کے واقعات لکھے ہیں، ایک شخص ابو حمزہ تھا، اس کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو وہ بھاگ گیا، بھاگ گیا تو اس کی بیوی نے چند اشعار کہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے پیٹ سے بچی پیدا ہوئی اس وجہ سے تو مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا، اور اب تو میرے گھر میں دوبارہ آتا نہیں، ہم عورتیں کیا کریں، ہم عورتیں تو کھیت کے مانند ہیں، اور کھیت میں وہی چیز اگتی ہے جو اس میں ڈالی جاتی ہے، بیج تو تمہاری طرف سے آتا ہے، ہم کیا کریں، بیج اگر لڑکے کا ہے تو لڑکا پیدا ہوگا، اور بیج اگر لڑکی کا ہے تو لڑکی پیدا ہوگی، قصور ہمارا کہاں ہے، قصور تو تمہارا ہے. لیکن وہ اتنی بات کو بھی سمجھ نہیں پاتے تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی اس ذلت کو عظمت سے بدلا، اور زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زندہ درگور کرنے کے رواج کو ختم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ من عال جاریتین حتی تبلغا، جس شخص کے یہاں دو لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ شخص ان دونوں لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، تو ان دو بچیوں کی پرورش کرنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کا اجر اتنا ہوگا کہ قیامت کے دن میں اور وہ ان دونوں انگلیوں کی طرح ساتھ ہوں گے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو اس قسم کے اجر و ثواب کا وعدہ کیا، اور اس قسم کی بشارتیں اور فضیلتیں سنا سنا کر لڑکیوں کے پیدا ہونے سے ان کے دلوں پر ایک آفت طاری ہوتی تھی، اس کو خوشی سے مبدل کر دیا. اب حالت یہ ہو گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی کہ جب کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ خوش ہوتا تھا اور تمنا کرتا تھا کہ اللہ مجھے دوسری بھی دے دے تاکہ میں دونوں کی پرورش کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت کا مستحق ہو جاؤں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نظر میں بچیاں بری ہیں اور بچے اچھے ہیں، اس وجہ سے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے لیے تو لڑکوں کو پسند کرتے ہو، میرے لیے لڑکیاں، یہ بات نہیں ہے، اللہ کی نظر میں لڑکے لڑکیاں سب برابر. اللہ کے یہاں قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، میرے یہاں سبقت وہ لے جائے گا جو اچھے اعمال کر کے آئے گا، اعمال میں جو جتنا آگے ہوگا قیامت کے دن جنت میں جانے میں اتنا ہی وہ آگے ہوگا. اگر شوہر اعمال میں بیوی سے زیادہ آگے ہوگا تو شوہر جنت میں پہلے جائے گا، اور اگر بیوی شوہر سے اعمال میں زیادہ آگے ہوگی تو بیوی جنت میں پہلے جائے گی، میری نظر میں دونوں برابر. لیکن تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تو لڑکوں کو پسند کرتے ہیں لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، تو تمہارا جو یہ باطل خیال ہے اس باطل خیال کے مطابق میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ عجیب بات ہے کہ تم لڑکیوں کو پسند کر لڑکوں کو پسند کرتے ہو لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی جب اللہ کی باری آتی ہے تو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ لڑکیاں رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ امت وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے وہ تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، اور پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آگے ایک حاکمانہ انداز میں بات فرمائی کہ میں تو احکم الحاکمین ہوں، میں تو بادشاہ ہوں، اور بادشاہ جو ہے اس کے یہاں جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ایک قسم کی اسے فکر لاحق ہو جاتی ہے. دیندار اور متدین بادشاہ ہوتا ہے اسے بھی فکر لاحق ہو جاتی ہے، فکر یہ لاحق ہوتی ہے کہ میری بچی حکومت سنبھال نہیں سکے گی تو میرے مرنے کے بعد حکومت کا کیا ہوگا. دوسری لڑکی پیدا ہوئی پھر اسے غم، لڑکی کو بہت چاہتا ہے، بہت پسند کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے اسے نعمت سمجھ رہا ہے، لیکن جب وہ حکومت کے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میری حکومت کو کون سنبھالے گا، میری حکومت کو کون سنبھالے گا. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو احکم الحاکمین ہوں. دنیا کا اگر کوئی بادشاہ ہوتا وہ بھی اپنے لیے صرف لڑکیوں کو پسند نہ کرتا، تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو احکم الحاکمین ہوں، تو میرے لیے کم سے کم ایک آدھ لڑکا تو تم تجویز کر دے، لڑکیاں ہی لڑکیاں. او من ینشأ فی الحلیت، وہ جو نشو نما پاتی ہے اور پلتی ہے زیورات میں، عورت کو بچپن ہی سے زیورات کا ایک خاص شوق ہوتا ہے. آپ دیکھو بالکل بچپن میں اس عمر کے بچوں کو اچھے سے اچھے کپڑے پہنا دو تو وہ خاص اتنی توجہ نہیں دیتا، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں 3 سال کی 4 سال کی بچیاں ان کو اگر کچھ آپ پہنا دو تو وہ سب کو دکھاتی پھرتی ہے کہ یہ کپڑا میرا دیکھو، اس پر پھول دیکھو، مہندی اس کو لگائے تو سب کو دکھاتی ہے، اور اگر لڑکے کے ہاتھ پہ آپ مہندی لگا دو وہ کسی کو نہیں دکھاتا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بناؤ سنگار کی عورت کے اندر فطری طور پہ ایک رغبت رکھی ہے، اور یہ رغبت جو ہے اس کے اندر چونکہ فطری طور پہ رکھی ہے اس لیے عورت کے لیے زیورات پہننا، اچھے اچھے کپڑے پہننا شریعت نے جائز بھی قرار دیا ہے، ناجائز نہیں ہے اس کے لیے. لیکن ایک عورت اسی میں لگی رہے اور صبح سے شام تک اسی چکر میں لگی رہے تو ظاہر ہے کہ جو صبح سے شام تک بناؤ سنگار ہی میں لگی رہے گی، میک اپ ہی میں لگی رہے گی، اپنے کپڑوں کی آرائش اور زیبائش ہی میں لگی رہے گی تو اس کی عقل کتنی محدود ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت تو زیبائش اور آرائش میں لگی رہتی ہے، اس کا زیبائش اور آرائش میں لگا رہنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ ضعیف العقل ہے، ضعیف الرائے ہے، اور اگر وہ اس میں اور زیادہ انہماک کرے گی تو اس کی عقل کے ضعیف ہونے کا یہ سبب بنے گا. تو ایسی جو ہر وقت زیبائش اور آرائش میں لگی رہتی ہے، او من ینشأ فی الحلیت، وہ جو زیورات میں پلتی ہے، وہو فی الخصام غیر مبین، اور جھگڑے کے موقع پر وہ مباحثہ بھی نہیں کر سکتی، غیر واضح ہوتی ہے، تو ایسی بچی کو آپ میرے لیے تجویز کرتے ہو، کم سے کم اتنا ہی کہہ دیتے کہ اللہ لڑکیاں رکھتا ہے لیکن کچھ لڑکے بھی ہیں، تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا. یہ ایک قسم کا الزامی جواب ہے. وہو فی الخصام غیر مبین، جھگڑے میں وہ غیر واضح ہے. اب آپ حضرات میں سے بعضوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ عورتیں تو جھگڑے میں ہم سے بھی آگے نمبر لے جاتی ہیں، تو اس سے مراد وہ ہمارا گھر کا کنکاس نہیں ہے. جھگڑے سے مراد جب دو پارٹیوں کو بیٹھ کر کسی نتیجے پر پہنچنا ہو اور دلائل کی روشنی میں ایک دوسرے کو قائل کرنا ہو کہ نہیں نہیں دیکھو یہ قاعدہ ہے، دیکھو تمہاری طرف سے یہ غلطی ہے، دیکھو ہماری طرف سے یہ بات ہے، تو اس میں عورت جو ہے
وہ جھگڑے میں غالب نہیں آ سکتی. لیکن میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایک عمومیت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ عام طور پہ ایسا ہے, ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عورتیں بھی دنیا میں پیدا ہوئی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے بڑے بڑے صحابہ کو اپنے دلائل سے قائل کر لیا کرتی تھی. بہت ہوشیار اور بہت ذہین عورت تھی. تو اس وقت بھی اگر کوئی عورت اپنے آپ کو علم صحیح سے آراستہ کر لے, اپنے دل کو تقوی کے نور سے منور کر لے, تو وہ ایسے مردوں کے اوپر غالب آ جائے گی جن مردوں کے پاس علم کا نور نہیں ہے, تقوی کا نور نہیں ہے. ایک عمومی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی کہ جو زیورات میں پلتی ہے, جس کی رائے میں کمزوری ہوتی ہے, فیصلے کی قوت نہیں, جسمانی اعتبار سے بھی کمزور, کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی نہیں کر پاتی, اپنی بات منوا نہیں سکتی, قاعدے کی بات اور قاعدے کے طریقے سے, کیا اس کو تم اللہ تعالیٰ کے لیے تجویز کرتے ہو؟ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائے, وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا, کہ انہوں نے فرشتوں کو جو کہ رحمان تعالیٰ کے بندے ہیں عورتیں بنایا. انہوں نے کہا کہ عورتیں فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اشہد خلقہم, جس وقت میں نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا اس وقت یہ وہاں حاضر تھے, انہوں نے دیکھا تھا کہ فرشتے لڑکے ہیں یا لڑکیاں. ستکتب شہادتہم ویسألون, یہ جو اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں کہ فرشتے لڑکیاں ہیں اللہ کی اور فرشتے عورتیں ہیں, یہ ہمارے فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم, تو یہاں تک تو بات اس کی ہوئی کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی بیٹیاں ہیں, اور جب وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ہمیں ان کی عبادت کرنی چاہیے. تو اس کا تفصیل کے ساتھ جواب دے دیا. اب آگے ایک اور نظریہ ان کا, وہ یہ کہا کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فرشتوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے, ہمیں سورج کی عبادت نہیں کرنی چاہیے, ہمیں بتوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے, تو ہم کر رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں, اور اللہ کو ہمیں روکنے پر قدرت ہے کہ نہیں, وہ دیکھ بھی رہا ہے, ہمیں روکنے پہ قدرت بھی ہے, اس کے باوجود بھی ہمیں نہیں روک رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہے. وقالو, وہ یہ کہتے ہیں کہ لو شاء الرحمن, اگر اللہ تعالی چاہتا ما عبدناهم, تو ہمیں روک دیتا اور ہم ان کی عبادت نہ کرتے, لیکن ہم عبادت کر رہے ہیں پھر بھی اللہ روکتا نہیں, اس کا مطلب ہے کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں. اب یہ بالکل ٹیڑھی بات, اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے انسانوں کو اور جنوں کو دنیا میں بھیجا, تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کسی کو مجبور کر کے سیدھے راستے پہ نہیں چلاتا. اگر اللہ مجبور کرتا تو دنیا میں کوئی زنا نہ کرتا, دنیا میں کوئی شراب نہ پیتا, دنیا میں کوئی چوری نہ کرتا. یہ بات تو ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں فلم دیکھ رہا ہوں, اگر اللہ نہ چاہتا تو مجھے روک دیتا, میری آنکھیں بند کر دیتا. بھئی میں زنا کر رہا ہوں, اگر اللہ نہ چاہتے تو مجھے جانے ہی نہ دیتے, لیکن اللہ مجھے جانے دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اللہ خوش ہے کہ میں زنا کر رہا ہوں. نعوذ باللہ. اس دنیا میں اللہ تعالی مجبوراً کسی سے کوئی کام نہیں کرواتے, بلکہ اس دنیا میں بھیج کر تو اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, انا اعتدنا للظالمین نارا, دیکھو میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں اور تمہیں حق بھی سمجھا رہا ہوں اور باطل بھی سمجھا رہا ہوں, سیدھا راستہ بھی بتلا رہا ہوں اور غلط راستہ بھی بتلا رہا ہوں, اور سمجھا رہا ہوں کہ اس پہ جاؤ گے تو جہنم میں, اس پہ جاؤ گے تو جنت میں, اب تمہیں اختیار ہے, تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے, جو چاہے کفر اختیار کرے. تو دنیا میں تو ہمیں چوئس ہے. تو جو شخص بھی بتوں کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے راضی ہونے کی وجہ سے نہیں, اپنے اختیار سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی خاص جواب نہیں دیا, اس لیے کہ یہ دلیل ہی ایسی تھی ان کی. وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان تعالیٰ چاہتا تو ہمیں مجبور کر کے روکتا اور ہم ان کی عبادت نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما لہم بذلک من علم, ان کے پاس علم کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. انہم الا یخرسون, یہ لوگ ایسی ہی اٹکل ہانک رہے ہیں, یہ لوگ ایسی ہی اٹکل ہانک رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون, کیا ہم نے ان پر اس سے پہلے کوئی کتاب نازل کی ہے کہ جس کتاب میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا ان پر کوئی کتاب اتری ہے جس میں ایسا لکھا ہوا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اگر نہ چاہتے تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ ام آتینا ہم کتاب من قبل ہی، کیا ہم نے ان کے اس دعوے سے پہلے کوئی کتاب دی ہے کہ فہم بہی مستمسکون، جس پر یہ لوگ دلیل، جس سے دلیل پکڑ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو جو کچھ کرتے ہوئے پایا اس کے پیچھے یہ لوگ چل رہے ہیں. بل قالو، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امتین، بے شک ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو ایک راستے پر پایا، وہ انا علی آثارہم مہتدون، اور بے شک ہم ان کے نشانات قدم پر چل رہے ہیں. وہ جو کام کرتے تھے بس ہم تو وہ کام کریں گے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنی قومیں آئی ہر قوم میں اس قسم کے لوگ تھے. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ، اسی طرح میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی شہر میں، کسی بھی علاقے میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا. إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر وہاں کے عیش پرس لوگوں نے یہ کہا کہ انا وجدنا آباءنا علی امتن، بے شک ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو پایا ایک طریقے پر، وانا علی آثارہم مقتدون، اور بے شک ہم ان کے نشانات قدم کی اقتدا کر رہے ہیں. وہ جو کر رہے تھے ہم تو وہی کریں گے. تو نبی نے اس وقت جواب میں یہ کہا کہ قال اولو جئتکم باہدا مما وجدتم علیہ آباءکم، جس راستے پر تم نے تمہارے باپ داداؤں کو پایا، تو میں اگر اس سے بہتر راستہ لے کر کے آیا ہوں تب بھی آپ انہی کی اقتدا کریں گے؟ ایک راستہ تو تمہارے باپ داداؤں کا ہے، دوسرا راستہ میرا ہے. ذرا عقل سے سوچو کہ دونوں راستوں میں سے تمہاری عقل کس راستے کو اچھا سمجھ رہی ہے. تو میں اگر تمہارے پاس بہتر راستہ لے کر کے آیا ہوں تو تمہیں میرے راستے کو قبول کرنا چاہیے. تو کیا اگر میرا راستہ تمہارے باپ داداؤں کے راستے سے بہتر ہے تب بھی تم تمہارے باپ داداؤں کے راستے پر ہی چلو گے؟ تو جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، جس راستے کو لے کر اللہ نے تم کو بھیجا ہے وہ راستہ ہمیں نہیں چاہیے، اس راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ضد کی تو فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ دیکھیے کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا، جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا کہ دو گروہ ہو گئے. ایک جماعت تو وہ کہ جب ہمارا نبی آیا پر ہمارے نبی نے ان کے سامنے ہمارا پیغام پہنچایا تو وہ چونکہ ساری باتیں ریشنل تھی اس لیے وہ قبول کرتے چلے گئے اور انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے طریقے کو چھوڑا، یہ لوگ کامیاب ہو گئے. اور دوسری جماعت وہ جنہوں نے یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، تمہاری ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم ہمارے باپ داداؤں کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے. تو نبی یہ کہتے تھے کہ اولو جئتکم باہدا مما وجدتم علیہ آباءکم، میں جو راستہ لایا ہوں وہ تمہارے باپ داداؤں کے راستے سے بہتر ہے، پھر بھی تم اسی پر چلو گے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تمہارے باپ داداؤں کے پاس بالکل عقل نہیں تھی، علم نہیں تھا، تب بھی تم انہی کے راستے پر چلو گے. تو شارٹ میں پھر وہ یہ کہتے تھے کہ انا بما ارسلتم بھی کافرون، جاؤ بھائی ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ہم تمہاری بات کو مانتے ہی نہیں نا. اس لیے کہ جہاں دلیل نہیں بن پڑتی تو پھر اسی قسم کا جواب دیا جاتا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے ان کی پکڑ فرمائی اور انہیں ہلاک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قریش مکہ اور ایک قیامت تک آنے والے میرے نافرمان بندو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری بھی اسی طرح پکڑ ہوگی، دنیا میں بھی پکڑ ہوگی، آخرت میں بھی پکڑ ہوگی. یہاں پر صرف ایک بات عرض کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے اسلاف اور اپنے باپ داداؤں کی اقتدا کرتے ہیں، تو باپ داداؤں سے مراد یا تو حقیقی باپ دادا ہیں یا باپ داداؤں سے مراد روحانی باپ دادا ہیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، محدثین، فقہاء امت، ہمارے مشائخ اکابر. تو جو یہ کہے کہ میں نے میرے باپ داداؤں کو یہ کرتے ہوئے پایا، بھئی کیا دلیل ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں؟ تو کہ میرے حضرت ایسا کرتے تھے،
کیا دلیل ہے کہ تم یہ کرتے ہیں کہ میرے باپ ایسا کرتے تھے، میرے دادا ایسا کرتے تھے، ہمارے خاندان میں یہی رواج چلا آ رہا ہے. تو جتنے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو، چاہے خاندانی باپ داداؤں کو یا روحانی باپ داداؤں کو ایسا کرتے ہوئے پایا، ان کی دو جماعتیں ہیں. یہ علل اطلاق مضموم نہیں ہے کسی کی اقتدا کرنا، اس لیے کہ بعض حضرات اس قسم کی آیتوں سے استدلال کر کے یہ کہتے ہیں کہ اپنے سے پہلے لوگوں میں سے کسی کی اقتدا جائز ہی نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اقتدا یہاں تو منع کیا جا رہا ہے کہ اپنے پچھلوں کی اقتدا کرنا یہ تو غیروں کا کام ہے، نافرمانوں کا کام ہے. تو جو بھی یہ کہے گا کہ میں مجھ سے پہلے جو لوگ ہیں انہوں نے ایسا کیا تھا اس لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ دو قسمیں ہوں گی. یہ جو اوپر والے لوگ ہیں یا تو وہ جاہل تھے یا عالم تھے. اگر جاہل تھے تو ان کی اقتداء کرنا یہ بدعات اور رسم و رواج ہے جو شریعت میں مذموم، اور اگر وہ علم والے تھے تو ان کی اقتداء کرنا یہ عین شریعت مطہرہ کی منشا ہے. اس لیے کہ کسی کے پیچھے چلے بغیر آپ دین پر عمل کیسے کریں گے؟ ہر شخص قرآن کا مفسر نہیں ہوتا، ہر شخص محدث نہیں ہوتا، تو کسی نہ کسی کی بات پر عمل تو کرنا پڑے گا کہ بھئی آپ یہ کر رہے ہیں، کس نے کہا؟ تو کہ میں نے فلاں مفتی صاحب سے پوچھا تھا. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ مفتی کی ہم بات نہیں جانتے، قرآن اور حدیث کی بات کرو؟ ہر شخص قرآن اور حدیث سے کیسے استدلال کرے گا؟ بھئی آپ نے نماز میں ایسا کیا، میں نے فلاں بزرگ کی کتاب پڑھی تھی، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے. تو دیکھا یہ جائے گا کہ جس کو وہ ریفرنس بنا رہا ہے اگر وہ علم رکھتا ہے تو اس کی اتباع کی جائے گی، اور علم نہیں رکھتا تو وہ قابل اتباع نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. ان کے پاس عقل نہیں، ان کے پاس علم نہیں، جہالت، احمق اور ہدایت پر نہیں، ایسے لوگوں کی اقتدا نہیں کی جائے گی. ایسے لوگوں کی اگر کوئی اقتدا کرے گا وہ بدعت ہوگی، ایسے لوگوں کی کوئی اقتدا کرے گا رسم و رواج ہوگی، اسے ترک کرنا پڑے گا. لیکن اگر اہل علم ہیں، اہل تقوی ہیں اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی اتباع کی جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جب ان کے دو ساتھیوں نے ان سے گفتگو کی تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. یہ فرمایا تھا کہ دیکھو، جو لوگ اللہ کو مانتے نہیں ان کے مذہب اور ان کے طریقے پر میں نہیں چلتا، لیکن میں میرے باپ داداؤں کے طریقے پہ چل رہا ہوں، میں میرے باپ داداؤں کے طریقے پہ چل رہا ہوں. اور وہ کون ہے؟ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی اور کے پیچھے نہیں چلتا، میں تو ڈائریکٹ اللہ مجھے جو کہتا ہے وہ میں کر رہا ہوں. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے باپ دادا ابراہیم، یعقوب اور اسحاق، ان کی زندگی علم کی روشنی میں تھی، اس لیے ان کی اقتدا کرنا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی زندگی گزارنا ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر، ہمارے سلف صالحین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، وہ چونکہ دین پر چلنے والے لوگ تھے، لہذا ان کی اقتدا کرنا اور ان کی بات پر عمل کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کی بات پہ عمل کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.